بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم للإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن عباد البدر حفظه الله. ورم باب كرهيتي، باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الله تعالى كي پیار پیغمبر صلى الله عليه وسلم كي وفاة کا بيان. ورم پہنچت حدیث نمبر 388 پر، اور یہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. حدیث نمبر 388، امام ترمذی رحمه الله فرماتے ہیں، حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا مبشر بن اسماعيل عن عبد الرحمن بن العلاء عن أبيه عن ابن عمر عن عائشة قالت لا أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. یہ روایت جو ہے مصنف یعنی امام ترمذی نے جامع ترمذی میں روایت کیا ہے، اور اس کی سند ضعیف ہے کہ اس میں عبد الرحمن بن علاء مجهول راوی ہیں، لیکن صحیح بخاری میں جو حدیث ہے اس سے ملتی جلتی وہ یہ ہے کہ سید عائشہ فرماتی ہیں، مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانه لبین حاقنتی وذاقنتی ولا اکره شدت الموت لأحد ابدا بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے پر تھے، حاقنتی وذاقنتی، حاقن یعنی یہ جو سینہ ہے، اور داقن جو یہ چن جو ہے تھوڑی جو ہے، تو یہاں پر سر تھا اللہ تعالیٰ کے پیار پہ عمر صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو موت کی شدت ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں یعنی کسی اور کی اس طرح کی موت نا پسندیدہ نہیں کرتی. اور یہ حدیث جو ہے اس میں موت کے سکرات کے تعلق سے اور جو شدت ہوتی ہے موت اس کے تعلق سے یہ چند الفاظ ہیں. اور اس حدیث کے تعلق سے جو شمائل کی حدیث ہے وہ جامع ترمذی میں بھی ہے جس کی سند ضعیف ہے، اس کے تعلق سے شیخ عبدالرزاق رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، سید عائشہ یہ فرماتی ہیں کہ موت کی جو شدت ہوتی ہے اس میں جو یا جو تکلیف ہوتی ہے، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فلان شخص کو کم تکلیف ہوئی تھی تو میں غبطہ کہتے ہیں حسد حلال کو، یعنی میں اس کی تمنا کرتے کہ مجھے بھی اس طریقے سے، مجھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نے دیکھا تھا اس کے بعد میں کسی کے لیے بھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ اس طریقے سے موت ہو، کیونکہ جب وفات ہوتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم افضل العباد وخیر خلق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ موت کی جو تکلیف یعنی موت سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، موت کی تکلیف جب سکرات الموت لگتے ہیں اس وقت کی بات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شدت تھی وہ تکلیف تھی سکرات الموت کی، وہ اس لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دگنا اجر ہے، دو اجر ہیں، جیسے کہ صحیح بخاری میں آیا ہے، شیخ عبداللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جیسے کہ صحیح بخاری میں آیا ہے، سر عبداللہ بن مسعود کی حدیث میں آیا ہے کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے اور کافی تکلیف میں تھے، تو میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو شدید تکلیف ہے اور آپ کو دگنا اجر ملے گا اس تکلیف کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جی ہاں کسی مسلمان کو کوئی مصیبت یا کوئی اذیت نہیں پہنچی الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ جھاڑ دیتا جیسا کہ درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں. قال اجل ما من مسلم یصیبه اذى الا حات الله عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر، جیسے کہ درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں. اور اس میں ایک بات سمجھ لیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہوں گے، جب کہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں جب مومن کی روح قبض ہوتی ہے تو اس کی روح بالکل آسانی سے نکلتی ہے اور فرشتہ جو بڑا آسانی سے اسے قبض کر لیتا ہے، وہ یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ کافی تکلیف کافی شدت ہے، دونوں میں فرق سمجھیں آپ. جو سکرات الموت ہیں اور روح کو قبض کرنا دو الگ الگ چیزیں ہیں. سکرات الموت کا تعلق ہے دنیا سے، اب انسان زندہ ہے اور موت کا وقت آ گیا ہے، تو موت سے پہلے کی جو جسم کی حالت ہوتی ہے اسے کہتے ہیں سکرات الموت. جیسے کہ بیماری ہوتی ہے، تکلیف ہو، سر درد، بیماری، تکلیف، یہ سب دنیا کے اعتبار. جب روح قبض ہو جاتی ہے تو اہل ایمان کی روح جو بالکل آسانی سے قبض ہوتی ہے. روح نکلنے کا معاملہ اور ہے، اور روح نکلنے سے پہلے کا جو مرحلہ ہے وہ اور ہے. جو پہلے مرحلہ اسے کہتے ہیں سکرات الموت، اور یہ تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے. اچھا، ابھی پچھلے درس میں گزرے، تکلیف کس لیے ہوتی ہے؟ گنہگار کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر پچھلے گناہ معاف ہو گئے تو بلندی درجات ہیں. اور سب سے بلند ترین درجہ جنت میں کون سا ہے؟ المقام المحمود. اور کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. جیسے سیدنا عبد المسعود کی حدیث میں کیا آیا ہے کہ شدید تکلیف ہے، دون اجر ہے. اچھا، یہ بھی دیکھیں کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیفیں پہنچتی تھیں وہ عام انسان سے دگنی تکلیف ہوتی تھی. وجہ کیا ہے؟ کہ اجر بھی اتنا ہی ہوتا ہے. تو سکرات الموت، کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکرات الموت. صحیح بخاری کے حدیث میں آیا ہے کہ صحیح کئی حدیث صحیح حدیث میں بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، آگے بھی آئے گا، کہ پانی منگوایا اور پانی میں اپنا ہاتھ مبارک ڈالتے تھے، پھر چہرے مبارک پر پھیرتے تھے، فرماتے ان دل الموت الا سکرات. اور پہلے گزر چکا ہے یہ حدیث، اور یہ بھی آیا ہے کہ اے اللہ میری مدد فرما، عانت فرما سکرات الموت پر، اللہم اعنی علی سکرات الموت. تو یہ فرق سمجھ واضح ہو گیا کہ سکرات الموت کا وقت جو مرحلہ ہے وہ مرنے سے پہلے کا مرحلہ ہے، اس میں تکلیف بھی ہو سکتی ہے اور بعضوں کو نہیں بھی ہو سکتی ہے. لیکن جس کو تکلیف نہیں ہے تو وہ مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ برا ہے، نعوذ باللہ، یہ بڑا گنہگار، یہ سے بعض لوگ سمجھتے ہیں، یہ بڑی شدت بڑی تکلیف میں ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ اچھے لوگوں کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے، اللہ ان کو درجہ بلند کرنا چاہتا ہے، اللہ ان کو گناہ معاف کرنا چاہتا ہے. تو تکلیف ہر اعتبار سے بری نہیں ہوتی، سبحان اللہ.
اللہ کے رسول صاحب نے خود بھی تو فرمایا کہ تمام انبیاء کو آزمایا گیا سب سے زیادہ.
جی، وہ آزمائش الگ ہے دنیا کے اعتبار سے، یہ بھی اسی میں سے آزمائش میں سے. لیکن یہ جو سکرات و موت کا معاملہ ہے، تو ہم کو غلط فہمی کا شکار نہ ہو، یہ نہ سمجھے کہ ممکن نہیں ہے. جو لوگ یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن صحیح روایت میں اس میں سکرات و موت کا ذکر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مدد بھی، عانت بھی طلب کی ہے سکرات الموت پر، تو وہ تو صحیح حدیث ہے. تو اس میں کوئی تعارض نہیں ہے، اس میں کوئی غلط چیز نہیں ہے. سکرات الموت کا تعلق دنیا کا آخری مرحلہ ہے، بیماری جیسے عام بیماری تکلیف ہوتی ہے، یہ بھی اس تکلیف میں سے ایک تکلیف ہے. اور روح قبض کرنے کا معاملہ جو بالکل الگ ہے. آگے بھی آ گئے انشاءاللہ بعض احادیث میں. اگلی حدیث حدیث نمبر 389، امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا ابو قریب محمد بن العلائی قال حدثنا ابو معاوية عن عبد الرحمن بن ابي بكر وهو ابن المليكي عن ابن ابي مليكة عن عائشة قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال ابو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال ما قبض الله نبيا الا في الموضع الذي يحب ان يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه. یہ حدیث جو ہے اسے مصنف نے جامع میں بھی روایت کیا، یعنی جامع ترمذی میں، اور اس سند میں عبد الرحمن بن ابی بکر الملیکی ہے، وہ یہ ضعیف ہے، لیکن اس حدیث جو ہے کہ شواہد ہیں، اور ان شواہد کی وجہ سے حدیث صحیح ہے. اور اس حدیث میں شیخ عبد الرزاق فضل فرماتے ہیں اختلاف صحابہ کو ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہوئی کہ کہاں دفن کریں گے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. اختلاف کی دو وجوہات ہیں، پہلی وجہ کہاں پر دفن ہوں، یا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہوں یا نہ ہوں، پہلے یہ بات تھی. شیخ عبد الرزاق رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو اختلاف تھا صحابہ کے بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، پہلے اختلاف یہ تھا کہ دفن کرنا ہے کہ کرنا نہیں ہے، دوسرا اختلاف یہ تھا کہ اگر دفن کرنا تو پھر کہاں پہ دفن کرنا ہے. تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ تعلق سے ہے، فقال ابو بکر سمعت من رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیئن لم ما نسیتو، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے جو میں نے بھولا نہیں ہوں. کیونکہ اس لیے فرمایا ہے کہ معاملہ کچھ ایسا ہی تھا، اختلاف تھا، اور یہ جملہ اس لیے تھا ما نسیتو، خبر کی تأکید اور تثبیت ہے تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے. قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه کہ اللہ نے کسی نبی کی روح نہیں قبض کی الا یہ کہ اس جگہ پر جہاں پر اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. وہ صلی اللہ علیہ وسلم قبض فی حجرت عائشہ رضی اللہ عنہا علی فراشها, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سیدہ عائشہ کے حجرے میں اور ان کے بستر پر ہی وفات ہوئی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو صحابہ کا اتفاق ہوا اور اجماع ہوا آپ سیدنا ابوبکر صدیق کے اس قول گواہی کی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ پر یعنی سید عائشہ کے حجرے میں ہی دفن کیا گیا ہے. سید ابو طلحہ نے یعنی قبر کھودی اسی جگہ پر جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, یعنی سید عائشہ کے بستر کے نیچے وہیں پہ قبر کھودی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا. اگلی حدیث حدیث نمبر 390 امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن بشار وعباس العنبري وسوار بن عبد الله وغير واحد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعائشة أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات. وهي رواية صحيح البخاري میں بھی موجود ہے کہ سید ابو بکر جب آئے جب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات ہوئی ابو بکر موجود نہیں تھے, ان کا جو مدینہ کے قریب جو گاؤں تھا وہاں پہ گئے ہوئے تھے العالیہ میں, تو کسی کو بھیجا گیا سید ابو بکر کو بلانے کے لیے. جب آئے تو لکھا کہ لوگ جمع ہیں سید عائشہ کے گھر کے ارد گرد, تو آپ جب داخل ہوئے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کپڑے سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھانپا ہوا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی چہرے سے کپڑا ہٹایا اور یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں, تو بوسہ دیا سید ابو بکر صدیق نے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشانی پر, یعنی دونوں آنکھوں کے بیچ جو جگہ ہے یہاں پہ پیشانی کی درمیان والی جگہ یہاں پر بوسہ دیا. اور یہ جو بوسہ تھا الوداعی بوسہ تھا. شیخ عبدالرزاق فضل اللہ فرماتے ہیں اسے یہ ثابت ہوتا ہے بلکہ یہ دلی بھی ملتی ہے, یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے اس حدیث سے کہ میت کو بوسہ دینا جائز ہے, جیسا کہ انسان اپنے والد یا والدہ کے چہرے پر یا پیشانی پر بوسہ دے, یا عالم کی بھی اگر کوئی عالم یا استاد یعنی وفات ہوتی ہے اس کے چہرے پر پیشان پر بوسہ دے اس کو ادا کہتے ہوئے. شیخ عبدالرزاق حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ جب شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی وفات ہوئی فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ ابن باز کے پیشانے پر بوسہ دیا اور ان کے چہرے پر جو ایک نور جو خوبصورتی تھی وہ مجھے ابھی تک بھی یاد ہے, یعنی وہ میں بھولتا نہیں ہوں. تو اگر کوئی شخص مر جاتا ہے اور وفات کے بعد اس پیارے کو بوسہ دیا جا سکتا ہے, اس کی دلیل ملتی ہے. اگلی حدیث حدیث 391 امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا نصر بن علی الجہضمی قال حدثنا مرحوم بن عبد العزیز العطار عن ابی عمران الجوني عن يزيد بن بابنوسة عن عائشة أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وضع فمه بين عينيه ووضع يده على ساعديه وقال وا نبياه وا صفياه وا خليلاه. شو عبد الرزاق فضل فرماتے ہیں حدیث معنی بھی وہی جو اس سے پہلے والے حدیث میں ہے, لیکن اس میں زیادہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ جو ہیں بازو جو ہیں وہ رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, جیسا کہ یعنی کوئی انسان قریب ہوتا ہے اور سینے سے لگاتا ہے اس طریقے سے. اور اس میں یہ بھی زیادہ الفاظ وا نبیہ وا صفیہ وا خلیلہ, اور یہ دردناک الفاظ ہیں جب کسی کو درد اور تکلیف ہوتی ہے کسی کے بچھڑنے کی وجہ سے تو یہ الفاظ کہے جاتے ہیں. لیکن اس روایت میں یزید بن بابنوس جو ہیں مقبول ہے عند المتابعہ, اگر متابعت ہے تب تو مقبول ہے, وإلا فلين الحديث, تو حدیث اس کی لین ہوتی ہو, تو سند کے اعتبار سے یعنی اشارہ یہ ہے کہ ضعیف ہے. لیکن میں نے پھر حدیث سے تو وہی کہ بوسک کی بات تو ثابت ہے، اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں وہ اس حدیث کے اعتبار سے ضعیف ہیں. یعنی ایک درد بھرے الفاظ ہیں، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے خلیل پیارے، اے اللہ کے یعنی چنے ہوئے واصفیہ، یہ جو الفاظ ہیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے واویلے ہوتے ہیں انوہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ مطلب نہیں ہے کہ ہے فلان اور ہے فلان، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ شرائن جائز نوحا جو ہے وہ شرائن جائز نہیں ہے. اور کوئی کہہ نہیں سکتا کہ نعوذ باللہ کہ بکر صدیق نے نوحا کبھی کیا ہو، غلط ہے یہ. لیکن جو صحیح ثابت ہے سند سے وہ یہ ہے کہ بوسہ دیا ہے، اس حد تک تو ثابت ہے. اور اس روایت کو کہ یزید بن بنوس موجود راوی ہیں تو اس میں بڑا کوشچن مارک ہے، یعنی یہ کیونکہ متابعت کی بات بھی نہیں کی اور تو حقیقت کا متابعت فلین الحدیث، تو اس اعتبار سے ضعیف حدیث ہے یہ. اگلی حدیث حدیث نمبر 392 امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حدثنا بشر بن ہلال الصواف البصری قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن انس قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه اضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه اظلم منها كل شيء، وما نفضنا ايدينا من التراب، وان لفي دفنه صلى الله عليه وسلم حتى انكرنا قلوبنا. روايه مصنف نے جامع الترمذي روایت کی ہے اور ابن ماجہ نے سنن میں بھی روایت کی ہے. اس روایت میں سیدنا انس بن مرفوع عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ کتنی ان کو تکلیفیں ہوئی صحابہ کو اور دل میں کتنا ان کو درد تھا اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بچھڑنے کی وجہ سے، اور حق رکھتے کہ ان کو اتنی زیادہ تکلیف ہو کیونکہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کے دلوں میں اتنی زیادہ تھی، ظاہر جدائی کا بھی درد اتنا ہی زیادہ متوقع ہے اور حقیقت میں ایسا ہی ہوا ہے. اور انس اس میں بیان کرتے ہیں کہ دونوں دنوں کا موازنہ کر رہے ہیں، وہ پہلا دن جب اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے اور وہ آخری دن جب اس دنیا سے رخصت ہوئے. تو پہلے دن میں فرماتے ہیں کہ جب اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تو ہر چیز روشن ہو گئی، لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه اضاء منها كل شيء، اضاء منها كل شيء، هر شيء روشن ہو گئی سبحان الله. فلما كان اليوم الذي مات فيه اظلم منها كل شيء، وجب رخصت کے دن آیا جو اساس میں دنیا سے رخصت ہوئے تو ہر چیز میں ظلمت طاری ہو گئی. اور اس میں یعنی یہ ثبوت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے کا جو درد اور تکلیف تھی صحابہ کے دلوں میں، اور اس وقت اتنی زیادہ تھی کہ واقعی حقیقتاً ہر چیز میں جو ایک ظلمت سی طاری ہو گئی وہ ان کو نظر آنا شروع ہوئی، اور اس درد و تکلیف کی وجہ سے آپ سر بچھڑنے کی وجہ سے اتنی زیادہ غم تھا، اتنی زیادہ پریشانی تھی کہ گویا کہ جو روشنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی، اور جو خیر تھا، جو برکتیں تھیں، جو رحمت تھی اللہ تعالیٰ کی خاص اس وقت، وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد وہ ختم ہوئی. لیکن ظاہر ہے انہوں نے اس دنیا میں رہنا بھی ہے، پھر اس اللہ کے اس دین کو دعوت کو آگے لے کے بھی جانا ہے. اس درد اور تکلیف کو برداشت بھی کیا، اور شروع میں جو اختلاف تھا، جو تکلیف جیسے پہلے گزر گیا وہ اپنی جگہ پہ، لیکن ثابت کم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے سبحان اللہ ہر مصیبت میں، ہر مشکل میں. اور اس صحابہ کی زندگی میں سب سے بڑی مصیبت تھی، سب سے بڑی مشکل ترین وقت تھا یہ سبحان اللہ. یعنی ہر چیز اندھیرے سے کیا مراد ہے، یعنی یہ نہیں کہ اب سورج گرہن ہو گیا سب کچھ ختم ہو گیا، یہ چاند کی روشنی بھی ختم ہو گئی، مطلب یہ ہے کہ جو ایک ان کی نظروں میں جو ایک روشنی تھی، جو خیر تھا، جو برکتیں تھیں، جو یہ چیزیں تھیں، ان میں کمی واقع ہوئی ہے. یعنی وہ صبح اٹھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا تھا، کتنی بڑی یعنی شرف تھا ان کے لیے، کتنی بڑی دل کو سکون اطمینان ملتا تھا. اب صبح اٹھتے وہ دیدار نہیں ہو سکتا، اس سے محروم ہو گئے. اب آنکھیں جو سب سے پیاری چیز دیکھتے وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئیں، اب کیا نظر آئے گا، اب تو ہر اندھیرا ہی ہوگا ان کے لیے سبحان اللہ. اور اس میں یہ مطلب نہیں کہ جیسے بعض لوگوں نے مدینہ المنورہ کہتے ہیں، یہ غلط ہے. یعنی یہ لفظ جو دیکھیں آپ شروع میں بھی دیکھیں ہسٹری میں اور مورخین کتابوں میں، منورہ لفظ نہیں ہے، یہ جب صوفیوں کا ہولڈ ہوا, صوفیوں نے لکھنا شروع کیا تو انہوں نے منورہ کا لفظ اور کہاں سے لیا, بعض لوگ کہتے ہیں اس حدیث سے لیا کہ سب کچھ روشن ہو گیا جب آپ وسلم داخل ہوئے تو نور, اور بعض لوگوں نے اتنا بھی لکھا کہ آپ وسلم کی قبر سے نور نکلتا ہے جو عثمان کی طرف جاتا ہے, اس لیے مدینہ منورہ کہا جاتا ہے, جبکہ مدینہ طیبہ ہے, مدینہ نبویہ بھی ہے, اکثر کتابوں میں دیکھیں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ہاں مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں. تو نور اس اعتبار سے نہیں کہ محسوس نور جو ہم دیکھتے ہیں کہ سب کچھ روشن ہو گئے تو نور ہو گیا سارا, سیدنا انس کے حدیث میں یہ مطلب نہیں کبھی, یعنی توحید کا نور, سنت کا نور, خیر کا نور, برکت کا نور, علم کا نور, جتنی بھی آپ خیر اس میں نور سمجھ سکتے ہیں وہ سب اس میں موجود تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات ہوئی تو اس جتنے بھی خیر موجود تھے اس میں کمی ہوئی, اس کمی کی وجہ سے یہ اندھیرا جو ہے وہ طاری ہو گیا. اور اس روایت میں شاید حضرت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں من افضنا ایدینا من التراب وان لفی دفنه صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کرنے تک صحابہ وہاں پہ موجود تھے, حتی انکرنا قلوبنا, یہاں تک کہ یعنی اتنی شدید اور تکلیف تھی کہ دل میں یعنی ایک نکیر کے پیدا ہو گئی, یعنی کہ نعوذ باللہ کوئی شک یا کوئی تکذیب تھی یا ایمان کی کمزوری تھی, بلکہ جدائی کے اتنے بڑا غم تھا کیونکہ یہ دل کے درد اس وقت موجود تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرنا یہ ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقتاً وفات ہوئی, دنیا سے رخصت ہو چکے, اور اس میں ان کا بھی رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات نہیں ہوئی, اور اگر یہ بات سچی ہوتی ان کی تو کیسے ممکن تھا کہ صحابہ جو ہیں اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کے پیار پیام صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی محبت کرنے والے, یعنی زندہ کو دفن کر دیتے اور یعنی مٹی بھی اوپر ڈال دیتے تو یہ ناممکن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں حقیقتاً وفات پا چکے ہیں, اور دنیا کے اعتبار سے وفات پا چکے ہیں لیکن برزخ زندگی میں زندہ ہیں, اور برزخ زندگی جو ہے وہ دنیا کی زندگی سے ہٹ کر ہے. اور ہمارا ایمان ہے جو ہم پہلے میں بات کر چکا ہوں, علماء بھی اس پہ یعنی کئی باتیں کر چکے ہیں کہ سب سے اعلیٰ برزخ زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, سب سے پیاری, سب سے خوبصورت, سب سے عظیم زندگی برزخ زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اس کی تفصیلات اللہ بہتر جانتا ہے کیونکہ علم غیب سے ہے, اس کا ہمیں علم نہیں ہے, لیکن ہمارا ایمان ہے اگر جو شہید ہیں ان کا بلند درجہ ہے, اور جو سبز پرندوں کے پوٹوں میں ان کی روحیں ہیں, ٹھیک ہے نا, تو ہمارا ایمان ہے, اور جنت کے یعنی پھلوں میں سے کھاتے ہیں جو شہداء ہیں, تو ہمارا ایمان انبیاء کی زندگی ان سے بہتر ہے, اور تمام انبیاء سے بہتر زندگی برزخ زندگی جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگلی حدیث ہے نمبر 393, امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عامر بن صالح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. وهي حديث مصنف في جامع من روايات كيه سند كاعتبار ضعيف كيف اسمه عامر بن صالح بن عبد الله بن عروة بن الزبير متروك الحديث, لكن حديث معناه صحيح كون كبه سر الحديث ميايه كي عائشة صلى الله عليه وسلم وفات سوموار کے دن ہی ہوئی ہے, یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے, لیکن دوسری صحیح روایات میں سوموار کے دن کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سوموار کے دن ہوئی یوم الاثنین, اور اس میں یعنی واضح دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سوموار کے دن ہی ہوئی ہے, اور اس میں اجماع ہے, اور یہ وہی دن ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے. اگلی حدیث حدیث نمبر 394 امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن ابی عمر قال حدثنا سفیان بن عیینۃ عن جعفر بن محمد عن ابیہ قال قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین فمکث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء ودفن من الليل. ورسی روایت جعفر بن محمد صادق جو ہیں, ابو محمد باقر زین العابدین سے روایت کر, وہ تابعین میں سے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات انہوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی, تو یہ حدیث مرسل ہے. جعفر الصادق ابن محمد الباقر جو ہیں, یعنی جعفر الصادق جو ہیں روایت کرتے ہیں عن ابیہ, ابیہ کون, محمد. اچھا محمد باقر جو ہے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی سوموار کے دن اور منگل کی رات تک رہے اور رات کو دفن ہوئے، یعنی منگل کے دن اور رات کو. وقال سفیان وقال غیر یسمع صوت المساح من آخر الليل، یعنی وہ جو خاص آلہ اور اوزار استعمال کرتے ہیں زمین کو سیدھا کرنے کے لیے، قبر یعنی جب بند کرتے ہیں مٹی ڈالنے کے بعد تو جو آواز آتی ہے نا وہ مساحی کہتے ہیں، کہ وہ آوازیں رات کو لوگ سن رہے تھے. اس روایت میں کیونکہ مرسل ہے اور محمد الباقر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی، تابعین میں سے صحابہ میں سے نہیں ہے، اور رات کو جو ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا تاکہ لوگ جو ہیں آرام سے نماز پڑھ سکیں، نماز جنازہ جو ہے تو کافی دیر ہو گئی تھی، اور سید عائشہ کے حجرے میں نماز پڑھتے رہے مختلف لوگ الگ الگ آ کے ٹولے کی شکل میں، اور جگہ اتنی کم تھی کہ بہت زیادہ لوگ ایک وقت ایک ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے تھے. یہ حدیث تو مرسل ہے، لیکن مسلم احمد میں دوسری حدیث آئی ہے جو صحیح ہے، سید عائشہ فرماتی ہیں عن عائشة أنها قالت ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت صوت المساح من آخر الليل ليلة الأربعاء. دونوں میں ایک یوم الاثنین دفن من الليل، یعنی سوار کے دن وفات ہوئی، منگل کا دن پورا رہا، اور منگل کے دن اور بدھ کی رات، جو بدھ کی رات ہوئی تب دفن کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ روایت جو ہے جس میں محمد الباقر جو روایت کرتے ہیں، جو مرسل مرسل ضعیف ہوتی ہے، لیکن مسند احمد کی روایت میں جو روایت موجود ہے سید عائشہ کی اس روایت میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سوموار کے دن ہوئی، اور فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفن کے ہمیں یعنی پتہ چلا جب ہم نے آواز سنی مساحی، یعنی وہ جو اوزار استعمال ہوتے ہیں مٹی کو سیدھا کرنے کے لیے، من آخر لیلۃ الاربعاء، رات کے آخری حصہ جو بدھ کی رات تھی تب ہم نے سنا ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کب کیا گیا، بدھ کی رات کو. اگلی حدیث، حدیث نمبر 395، امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا قتیبة بن سعید قال حدثنا عبد العزیز بن محمد عن شریک بن عبد اللہ بن ابی نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء. سوار كدن وفاته لكن من قال كدن دفن كي الله تعالى كي بيار بيوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، يا حديث غريب هي. اچھا یہ روایت جو ہے اس میں ابو سلمہ عبد الرحمن بن عوف تابعی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت موجود نہیں تھے. یہ حدیث جو ہے ضعیف السند اور متن کے اعتبار سے، سند کے اعتبار اس لیے کہ مرسل ہے، پہلی بات یہ ہے، کیونکہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف جو ہیں تابعی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہے، اور روایت یہی کر رہے ہیں. تو پہلی بات ایک مرسل ہے، دوسری بات یہ عبدالعزیز بن محمد دراوردی ہے، صدوق ہے، اور کتابوں سے روایت کرتے تھے اور اکثر خطا کرتے تھے، اس میں شریک بن عبداللہ بھی ہیں، صدوق یخطئ، صدوق ہے لیکن یہ بھی خطا کرتے ہیں. تو سند کے اعتبار سے یہ روایت ضعیف ہے، اور متن کے اعتبار سے کیونکہ اس مخالفت ہے کہ جو محفوظ احادیث ہیں ان میں بدھ کی رات کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدھ کی رات کو دفن کیا تھا، نہ کہ منگل کے دن کو. تو متن کے اعتبار سے بھی مخالف ضعیف ہے، اور سند کے اعتبار سے یہ روایت ضعیف ہے. تو محفوظ روایت کیا ہے؟ دو باتیں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سوموار کے دن ہوئی، اور دفن بدھ کی رات کو ہوئے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.